دکھ اور رنج کا ہونا ایک طبعی اور فطری امر ہے، اس کے لیے اگر آنسو نکل آتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کے فوت ہونے پر آنسو بہائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں مگر زبان سے صرف وہ نکلے گا جو رب کی رضا کے مطابق ہوگا۔ تو بڑے سے بڑے دکھ پر رونے میں کوئی خرابی نہیں، رو سکتے ہیں آپ، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن تو ہوتا وہ ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اور تقدیر پر ایمان ہی غموں کو زائل کرتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا، یہ میرے بس میں نہیں اس تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکوں۔ اس لیے والصابرین والصابرات، غموں میں، دکھوں میں، اسی طرح نیکی کے اپنانے میں، نیکی کے قائم رکھنے میں، اس میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں اور دوسرے اس کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اس کو الٹے معنی میں لیتا ہے، آپ کو بڑا ہی دھچکا لگتا ہے، بہت آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو دوسرے کی بھلائی چاہی تھی، دوسرے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے صحیح سمجھا ہی نہیں۔ تو انسان پھر کیا کرتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نماز پڑھنے لگے اور کسی نے مذاق اڑا دیا، یا آپ نے حجاب شروع کیا اور کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا، تو عموماً کیا ہوتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں سنی جاتی یہ باتیں۔ تو یاد رکھیے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ زندگی کے مختلف حالات میں وہ صبر سے کام نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، بغیر کسی حساب کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بے صبری کرنے سے کوئی بھی فیصلہ اللہ کا بدلتا نہیں، حالات بدلتے نہیں۔ اس لیے ایسے مواقع پر ایک اچھا رویہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو۔ یعنی انسان کو ملنے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور عنایتیں ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز صبر کی کوالٹی ہے۔ جس کو یہ مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو مسلم ہو، مؤمن ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، تو پھر لازماً اس کے اندر ایک اور خوبی جنم لیتی ہے، اور وہ ہے خشوع و خضوع کی، عاجزی کی، انکساری کی، نرمی کی۔ خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے دب جانا، خاکساری اختیار کرنا۔ اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت و جلال کے آگے دبی ہوئی ہے، کوئی چیز سرکشی نہیں کرتی۔ اب دیکھیں کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، ہر وقت اس میں آگ کی بھٹیاں جل رہی ہیں اور جل رہی ہیں اور بڑک رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ ہمیں روشنی بھیجنے کی بجائے آگ پھینکنا شروع کر دے ہم پر، وہ سرکشی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل آتے ہیں تو ایک خاص رخ پہ اڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص منزل پہ بھیجنا چاہے اور وہ اس کی نافرمانی کر کے الٹے چلنا شروع کر دیں، نہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا پتا بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا، اس کے آگے دبا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلاً ایک گلاب کا پھول جتنا اللہ نے اس کا سائز بنایا اس سے کوئی چار گنا بڑا نکلے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے معجزے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کوئی خاص پودا بہت کثرت سے ایک بہت بڑے سائز پہ جا کے بڑھتا ہے، لیکن عام طور پر ہر چیز کے لیے جو حد بندی اللہ نے رکھی وہ اس پہ آ کے پلٹ جاتا ہے۔ کبھی آپ کو سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سے بڑی لہریں آتی ہیں لیکن اپنی حد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ یوں لگتا ہے نا جیسے تیز شور شرابے کے ساتھ ایک لہر آ رہی ہے، آتے 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 جب کنارے پہ پہنچتی ہے تو یوں لیٹ جاتی، ایسے لگتا ہے ایک دم جھک گئی، ایک دم دب گئی، ایک دم عاجزی، اس سے آگے نہیں جاتی، حد نہیں توڑتی۔ سرکشی نہیں دکھاتی. تو بالکل ایک بندہ مومن کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے بندوں کے سامنے بھی وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے. اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، انہیں بے وقوف سمجھنا، انہیں اپنے سے چھوٹا اور معمولی سمجھنا، اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور اس کے ساتھ حق کا انکار کر دینا. یعنی ایک سچی بات سامنے آئے کہ نہیں میں نہیں مانتا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو بالکل ایک فیکٹس پر مبنی بات، حقائق پر مبنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کہے تم جو مرضی کر لو، میں نے تو ماننا ہے ہی نہیں. یعنی اگر وہ دن کو کہے کہ میں نہیں مانتا سورج نکلا ہوا ہے، تو اب یہ ڈٹائی کی سے بات اور کیا ہے اگر سورج نکلا ہوا ہو تو. ایسا شخص جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے، پھر وہ خود پسند بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو بندوں کے اندر عاجزی چاہیے. تو ایک بندہ جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اگر پھر بھی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کے اندر عاجزی نہیں، اس کی بات میں عاجزی نہیں، اس کے رویے میں نرمی نہیں، وہ انسانوں سے گھلتا ملتا نہیں، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، ایسا انسان کیسا انسان ہے؟ ایسا انسان تو بندوں کا بھی پسندیدہ نہیں، وہ رب کا پسندیدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی 2 قسمیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو ایک دم گھل مل جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو، میں بتاؤں تم کو، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ یعنی میری مجلس میں سب سے قریب، سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں. المتعون اکنافن، جو کندھے جھکا کے رکھتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پوسچر خراب کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتے، ان کے معاملے میں ایک جھکاؤ ہوتا ہے، ان کی شخصیت کے اندر ایک خاص عاجزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی ایک باندی، یعنی ایک معمولی عورت بھی، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں روک لیتی، کہیں ان سے سوال کرتی رہتی، تو جب تک وہ خود نہیں چلی جاتی تھی آپ اسے منہ نہیں موڑتے تھے. یعنی ایک معمولی سے معمولی انسان کے ساتھ بھی کبھی تکبر اور فخر کا رویہ نہیں اختیار کیا، حالانکہ آپ سے بڑا کوئی انسان دنیا میں ہے نہیں. یعنی آپ جیسی عظمت اور شان انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملی، پھر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا، آپ کے اندر پائی جانے والی نرمی کا یہ حال تھا. آپ چاہتے تو احد پہاڑ جو تھا وہ سونے کا بنا دیا جاتا، آپ چاہتے تو دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی، آپ کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، ساری آفرز کے باوجود، آپ نے ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کرنا پسند کی، معمولی گھر میں رہنا پسند کیا، معمولی لباس میں خوش ہوتے تھے، معمولی طریقوں پر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کرتے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بھی سردار مانا جاتا ہے، تمام انسان تو کیا، تمام انبیاء کا سردار مانا جاتا ہے. اس کے باوجود آپ کے اندر کہیں بھی فخر یا غرور یا خود پسندی یا ڈینگے مارنا، شیخیاں بگاڑنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا، کہیں بھی آپ کی عادات میں یہ نہیں پایا جاتا. تو ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت اس کے اندر فخر اور غرور نہیں پیدا کرتی، جس کا علم اس کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں پیدا کرتا، بلکہ اس کے برعکس اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقت، اس کے لین دین، اس کا معاملہ کرنے ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے. وہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. ظاہر ہے کہ جو انسان انسانوں کو انسان سمجھتا ہو، پھر وہ ان پر اپنا مال بھی خوشی سے خرچ کرے گا، پھر وہ صدقہ خیرات میں بھی آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کو مال کا فخر اور غرور اور تکبر ہے ہی نہیں. وہ مال گن گن کے اور جمع کر کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ومما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندوں میں اپنا مال تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی ضرورت کو بھانپنے والا ہوتا ہے کہ کون کہاں ضرورت مند ہے. ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے ہی رشتے داروں میں، ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں، ہمارے اپنے ہی آس پاس ہماری ہی خدمت کرنے والے نوکر چاکر لوگوں میں کیسے کیسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں، جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس خوراک نہیں، جن کے پاس کوئی زندگی کی سہولت نہیں، ہمیں تھوڑی دیر پنکھا نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں اب بھی پاکستان کے کہ جن میں کوئی بجلی نہیں، جو لوگ اب بھی وہی سٹون ایج والی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ رات کو ان کے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی پنکھا نام کی چیز نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں پانی کھینچنے والی کوئی موٹریں نہیں، ان کی عورتیں میلوں سے پانی اپنے سروں پہ اٹھا اٹھا کے اور اپنے باہوں پہ اٹھا اٹھا کے لاتی۔ کیا وہ ہمارے جیسے انسان نہیں؟ انسان ہیں، لیکن ہم جب اپنی ذات ہی کے بارے میں صرف سوچتے ہیں اور ان کی کوئی بھی ضرورت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ہم ان پر اپنا مال کیوں خرچ کریں؟ لیکن اس کے برعکس جنہیں اللہ کی نظر میں بڑا بننا ہو، وہ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اگرچہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، رمضان کے مہینے میں رکھنا ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائیں کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، خصوصاً خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو باقی دنوں میں عدت من ایام الاخر قضا لازم ہوتی ہے، ان روزوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن صرف فرض ہی نہیں پورا کرنے والے بلکہ نفلی روزے رکھنے والے بھی، کیونکہ ایک دن جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دیتا ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ لیکن ہم کھانے کے شوقین نفلی روزوں کا تو کم ہی سوچتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، جنہیں بادشاہت ملی تھی، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک دن روزے سے اترتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ہم ڈائٹنگ کے لیے بہت سی بھوک کاٹ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عبادت اور اجر کے لیے روزہ رکھنے کی بات ہو تو ہمیں ضرور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارا دن کیسے کٹے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دے جو اس کے دو پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں بھٹک جائیں، گمراہی کا شکار ہو جائیں، تو انسان کی ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے دو چیزوں کے شر سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس چیز کے شر سے جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس کے دو پاؤں کے بیچ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین، ایمان، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتا ہے اسے زینت بخشتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتا مگر خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی۔ اب یہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جو بات ہے، اس میں دو اہم ترین چیزیں ہیں، ایک تو زنا سے پرہیز کرنا، عمل قوم لوط ہوموسیکشوالٹی سے بچنا، اور دوسرا اپنے آپ کو ننگا ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچانا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ خواتین خواتین کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی۔ بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ جسے فل باڈی ویکسنگ کراتے ہیں اور اس میں سارے اعضاء جو ہیں وہ ایک خاتون دوسری خاتون کے سامنے کرتی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عورت ہی تو ہے۔ اس چیز سے منع کیا گیا، قرآن پاک کیا بتا رہا ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، عورت کا عورت کے سامنے بھی ستر ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ مردوں سے ہی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا ہے، عورت کو عورت کے سامنے بھی حیا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مثلا سوئمنگ میں جسم کو اتنا کھول دینا کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھے یا جوان بچیاں ایک دوسرے کو دیکھیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جسم کے اعضاء جھلکیں. بعض اوقات بچیاں ٹائٹ جینز پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح یہ نہیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے ڈریسز پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے ان کے جسم کے قابل شرم حصے, پوشیدہ حصے سامنے آئیں. اور عورتوں کو تو خاص طور پر اپنے سینے کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا ہے. قرآن پاک میں خصوصی طور پر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں. کیونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ عورتیں وہ پہلے دور جاہلیت جیسی سجدہ نہ دکھائیں, اپنے جسم کے فگرز کو نمایاں نہ کریں, کیونکہ یہ تو جاہلیت کی علامت ہے. آج ہم اسے ماڈرن ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. پھر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, کثرت کے ساتھ یاد کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذکروا اللہ تعالی حتی یقولوا مجنون, اللہ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ لوگ مجنون سمجھنے لگے. اصل میں ذکر کس کا کرتا ہے انسان؟ جس سے محبت ہوتی. جس کی بھی آپ کے دل میں محبت ہو آپ بہانے ڈال ڈال کے اس کی باتیں کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اس کا نام آپ کے منہ پہ آ ہی جاتا ہے, اس کا ذکر آپ کے منہ پہ خود بخود آتا ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو آپ مجبوراً کچھ نہ کچھ اس کی بات کر دیتے ہیں, اگرچہ بعض اوقات لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ لو تم تو سارا وقت فلاں ہی کو یاد کرتے رہتے. مثلاً بچیاں اگر میکے آتی ہیں اپنے شوہر کی یا بچوں کی زیادہ بات کرتی تو وہ میکے والوں کو اچھا نہیں لگتا کہ کیا تم سارا دن یہی چرچا کرتی رہتی. اسی طرح محبت کے جو بھی مراکز ہوتے ہیں عموماً لوگ ان کی باتیں کرتے رہتے. مثلاً کسی کو مال سے محبت ہے تو ہر وقت پیسے کی بات کرے گا, اٹھتے بیٹھتے پیسے گنے گا, اس خوابوں میں بھی وہی چیز نظر آئے گی, ہر وقت اسی کا ذکر ہوگا, جہاں بیٹھیں گے پیسے کمانے کی باتیں ہوں گی. اسی طرح جن کو کپڑوں سے دلچسپی ہو اس کی باتیں کریں گی, جن کو کھانوں سے دلچسپی ہو ہر وقت ریسیپیز ہی ایکسچینج کرتے رہیں گے. تو ہر شخص اپنی محبت کے موضوع پہ بولتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور یاد سب سے پہلے تو دل میں ہوتی ہے, یعنی چپکے چپکے دل میں بھی یاد کرتے ہیں. کہیں بیٹھے ہوں, کسی غم میں خوشی میں, ان کو بوریت نہیں ہوتی, ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی. وہ جہاں بھی نگاہ ڈالتے ان کو اپنے رب کی کوئی نہ کوئی قدرت اور نشانی نظر آتی. پھر اسی طرح وہ ذکر زبان پر بھی ہوتا ہے. اور زبان پر ذکر لانے دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور دوسرا یہ ہے کہ خاموشی سے کوئی تسبیح پڑھتے رہنا. تو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مطالبہ ہے ہم سب سے کہ ہم بہت زیادہ اس کو یاد کریں, سب سے بڑھ کر اس کو یاد کرنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. ایک اور حدیث میں فرمایا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو, اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہوں. یعنی آپ ذرا تصور میں لائیں کہ کوئی کبھی خواب میں بھی ایسا نظر آتا نا, وہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے تو سوتے میں پسینے آنے لگتے ہیں. تو کہاں یہ کہ کسی شخص کا دشمن اس کے پیچھے لگ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کوئی گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے لگ جاتی, اس وقت کتنی خوف اور گھبراہٹ کی حالت ہوتی. یعنی کوئی بھی ایسا موقع آپ سوچ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو, ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لی اور دشمنوں کے ہاتھ میں پڑنے سے بچ گیا. اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پا سکتا مگر اللہ کے ذکر کے سہارے. یہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے. کچھ کریں, کہیں پر ہوں, کھانا کھائیں ساتھ شامل ہے, ٹوائلٹ جائیں ساتھ موجود ہے, سوئیں ساتھ موجود ہے, ڈراؤنی خوابوں کی شکل میں نظر آتا رہے گا, نماز پڑھیں تو دل میں وسوسے لا رہا ہے, کوئی نیت کرے نیک کام کرنے کی وہیں نیت میں فطور ڈالے گا, ہر چیز میں بربادی ڈالنے پہ تلا ہوا ہے ہمارا دشمن. تو ایسے میں کون سی چیز ہمیں پناہ دے سکتی ہے؟ مضبوط قلعہ کیا ہے جس میں داخل ہو کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک مختلف سچویشنز کے لیے ذکر کیا اور ہمیں بتائے۔ تو مسنون اذکار کی پابندی کرنا جو ہے اس صف میں شامل ہونا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، ان عبادات میں بھی سب سے بہتر عبادت اس کی ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھی نماز کس کی ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سب سے اچھے روزے کس کے ہیں؟ فرمایا جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ سب سے اچھا حج کس کا؟ فرمایا جو حج میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ سب سے اچھا جہاد کس کا؟ جو اس موقع پر سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ تو ایک شخص ہے جو فرائض پورے کر رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم روکھی پھیکی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے جس کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے کہ ان کو تو میں نے بخش دینا ہے، واجرا عظیما، اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، جو لوگ اپنی زبان اور عمل سے اس بات کی تصدیق کریں، جو ہر حال میں خوشی ہو یا غم اللہ کی اطاعت پہ راضی رہیں، جو ہر حال میں کمیٹڈ ہوں، سچے ہوں، جو صبر کی کوالٹی اپنے اندر رکھتے ہوں، جن کے اندر عاجزی اور نرمی ہو، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہوں، جو نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرنے والے بلکہ اپنے نفس کی قربانی کرتے ہوئے روزے رکھنے والے ہوں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، پاکیزہ اور عفت و حیا کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہوں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی کوئی بھی ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم وشکرو لی ولا تکفرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، وعدہ ہے اللہ کا۔ یعنی ساری خصوصیات پیدا کر لو تم تو پھر میں تمہارے لیے غفور الرحیم ہوں گا اور تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعی ان صفات کو پیدا کر دے جو اس نے ہم سے چاہی ہیں، تاکہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان آیات کی ذرا تلاوت سن لیتے ہیں پھر دعا کریں گے۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. اگر کوئی بات بھول کر زبان سے ایسی نکلی ہو یا کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو پسند نہ ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے راضی کریں. یا اللہ تو ہمیں سچا مسلم اور سچا مومن بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہمارے اندر سچائی کی صفت پیدا کر دے، ہم صبر کرنے والے ہوں، ہمارے اندر عاجزی اور نرمی ہو، ہمیں با حیا مسلمان بنا دے، ہمارے اندر صدق و صفا ہو، قلب میں زبان میں صبر کرنے والے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے، ہم سب مسلمانوں کو باہم جوڑ دے، ایک دوسرے کے دکھ کی تکلیف کا احساس دے. یا اللہ دنیا میں مسلمانوں پر اس وقت جو بھی آفت اور مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، یا اللہ تو ان مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ وہ عورتیں اور وہ بچے جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا کر. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہمیں سبق سکھائیں اور ہم اس سے عبرت کے بغیر نہ رہیں. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب کے گھروں میں خوشی اور سکون پیدا فرما، ہم سب کے دلوں میں اپنی کتاب کی محبت پیدا کر دے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے والا، سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یا رب العالمین ہم سب کی آخرت کو بھی بہت اچھا کر دے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، دوزخ سے بچا لینا، ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور بہترین اخلاق سے نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.